خدا سے ولایت کی پہلی ہے زہرا، اکیلی تھی اب تک اکیلی ہے زہرا، اکیلی تھی اب تک اکیلی ہے زہرا۔
واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانیہ شاہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله۔ صلوات على محمد وآل محمد۔ اما بعد فقط قال الله تعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ صلوات على محمد وآل محمد۔ برادران عزیز، مخاران محترم، ظاہر ہے کہ سلسلے کی آج یہ دوسری مجلس ہے، یعنی جو تین مجلسوں کی ذمہ داری ہم پر ہے اس سلسلے کی آج یہ دوسری مجلس ہے، ورنہ مجالس تو مسلسل ہیں۔ سورہ علق کی جس آیت کے ذیل میں کل کے گزارشات میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس میں خلاصتاً اسم کے بارے میں گفتگو تھی، نام کے بارے میں گفتگو تھی کہ اسم مسمی کا غیر ہوتا ہے، اسم مسمی کے تعارف کی تمہید ہوتا ہے، مقدمہ ہوتا ہے کہ تعارف حاصل ہوتا ہے اس ذات کا کہ جس کے لیے اس اسم اور اس نام کو وضع کیا گیا۔ لہذا پروردگار عالم یہاں پر ارشاد فرماتا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد ہم گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ جو رحمان ہے رحیم ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے سورہ رحمان کی آیت بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ بابرکت ہے تمہارے رب کا نام کہ جو صاحب جلال و اکرام۔ اور پھر یہاں پر بات آئی تھی کہ این ما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، کہ تم کسی بھی نام سے خدا کو پکارو تو سارے اچھے نام خدا کے ہیں۔ اور پھر اس کو ہم نے کوریلیٹ کیا تھا کہ جب یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ اسم مسمی کا غیر ہوتا ہے، اسم اور ہے مسمی اور ہے، تو پھر یہ حدیث سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ جس میں معصوم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نحنو واللہ حسنی، کہ اللہ کی قسم ہم آل محمد اسماء حسنی ہیں، کہ اگر ہماری معرفت نہ ہو تو لا یقبل اللہ من العباد شیئا الا بمعرفتنا، کہ خدا اپنے بندوں سے کچھ قبول نہیں کرتا جب تک ہماری معرفت ان کو حاصل نہ ہو جائے۔ درود بھیجیے گا محمد والے محمد۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ظاہر ہے کہ ذات کے بعد نام، نام کے بعد پھر ذات۔ اب آئیے سورہ اعراف کی ایک آیت ہے جو میں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں، کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، ساتواں سورہ قرآن مجید کا۔ ارشاد ہو رہا ہے ان یقینا الذین، وہ لوگ، عند ربک، جو آپ کے رب کی اندیت کی منزل پر ہیں۔ تو اتنا ہم کو سمجھ میں آیا کہ کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو خدا کے قرب کی کسی منزل پر ہیں، تو ان کے لیے پروردگار عالم نے یہ تعبیر استعمال کی کہ عند ربک۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اندیت یعنی قربت، عند ربک یعنی جو اپنے رب کی اندیت کی منزل پر ہیں، قرب کی منزل پر ہیں۔ تو اب پروردگار عالم ان کی صفت بیان کرتا ہے، ایک تو یہی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کی اندیت کی منزل پر ہیں، خدا سے قرب رکھتے ہیں۔ تو اب جب قرب پروردگار ان کو حاصل ہے تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ کہ لا یستکبرون عن عبادتہ، ہی یہ اپنی عبادت پر کبھی مغرور نہیں ہوتے. یعنی یہ عجیب ہے کہ عبادت کے اوپر مغرور نہیں ہوتے، تو کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اپنی عبادت کے اوپر مغرور ہو؟ تو سب سے بڑی مثال تو خود ابلیس کی، کہ ابلیس بھی عبادت تو کرتا تھا مگر وہ عبادت کے جس کے بعد انسان یا کوئی مخلوق اپنی عبادت پر مغرور ہو جائے، تو یاد رکھیے گا کہ عبادت پر غرور اور تکبر انسان کو، انسان پر ابلیس بنتا ہے. ایک انسان عاجز، ایک انسان عابد، ایک انسان جو منکسر المزاج ہوگا، وہ تو جتنی عبادتیں کرے گا وہ اپنی عبادت کو کبھی بھی کافی نہیں سمجھے گا. وہ کہے گا مالک تیری شان کے آگے میری عبادتیں بہت تھوڑی معلوم ہوتی ہیں. جو کل کی گفتگو تھی وہاں پر بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پروردگار اس کو اسی طریقے سے بیان کر رہا ہے، ان الذین عند ربک، کہ جو آپ کے رب کی اندیت کی منزل پر ہیں ان کا وصف یہ ہے کہ لا یستکبرون عن عبادتہ، یہ اپنی عبادت پر کبھی مغرور اور متکبر نہیں ہوتے. تو عبادت پر جو غرور ہے یہ خودکش بمبار کی طرح خود اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے مترادف. یعنی جس طریقے سے ایک انسان مال کے اوپر مغرور ہو جائے، کارخانے پر مغرور ہو جائے، بینک بیلنس پر مغرور ہو جائے، اس طرح سے کچھ احمق ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی عبادت پر مغرور ہوتے ہیں. اب آپ اس کی ایک مثال سن لیجئے، بھائی کام ہے یا برا کام؟ بس صدقہ، کام صدقہ دینا ایک عبادت ہے. مگر آپ دیکھیے سورہ بقرہ میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، دیکھو دیے گئے صدقوں کو احسان جھتا کر اور اذیت پہنچا کر باطل مت کر دو. وہ دوسرا جس نے صدقہ دیا ہی نہیں تو کم سے کم اس نے اپنے اس پیسے سے کچھ کھا پی لیا، دنیا میں تو کچھ بنا لیا، مگر تم عجیب احمق ہو کہ صدقہ دیتے ہو خدا کے نام پر، پھر بندوں کے اوپر احسان جتا کر اذیت پہنچا کر دیے گئے صدقے کے اس اثر باطن کو ختم کر دیتے ہو. میدان قیامت میں پہنچو گے تو سوال ہوگا کچھ لائے ہو؟ تم کہو گے صدقہ، خدا کہے گا کون سا صدقہ، کون سا صدقہ، کیسا صدقہ؟ جب تم نے اذیت دے دی اور جب تم نے احسان جتا دیا تو پھر اس کے بعد وہ صدقہ صدقہ نہیں رہا. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ جو عند ربک کی منزل پر ہیں لا یستکبرون عن عبادتہ، بھی اپنی عبادت پر مغرور نہیں ہوتے. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کہ وہ یسبحون، وہ اپنے رب کی تسبیح، خدا کے بے عیب ہونے کو بیان کرتے ہیں، ولہو یسجدون، اور مسلسل خدا کی بارگاہ میں سجدوں کے تحفے اور ہدیے پیش کرتے رہتے ہیں. اب اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آیا کہ اگر کبھی کوئی اندیت کی منزل پر فائز ہو کر سجدے کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، وہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے وجود کے اندر تکبر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اب اس کے بعد چوتھے امام کی دعائیں بھی ہم کو سمجھ میں آئیں گی، مولا کائنات کے سجدے بھی ہمیں سمجھ میں آئیں گے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ یہ عند ربک، یہ تو ظاہر ہے کہ عنوان ہو گیا کہ یقیناً وہ لوگ جو عند ربک کی منزل پر ہیں ان کا یہ معاملہ ہے. لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جن ہیں وہ عند ربک کی منزل پر تو ہیں، ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم معصومین کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کو پروردگار نے چن لیا، تو وہ عند ربک کی منزل پر ہے، حتمن وہ عند ربک کی منزل پر ہیں. مگر کوئی خاص دلیل بھی موجود ہے؟ جواب جی ہاں، پروردگار نے کہا جو عند ربک کی منزل پر ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دعائے توسل میں ہم ان کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ ہم ان سب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا وجیہن عند اللہ، اے وہ جو عند اللہ وجی ہیں. تو وجی کا مطلب ہی وہ ہوتا ہے کہ جو خوبصورت ہو، خوبصیرت ہو. کوئی چہرے کے حسن کی وجہ سے وجی ہوتا ہے، کوئی کردار کی بلندی کی وجہ سے وجی ہوتا ہے. آپ نے غور فرمایا تو پیغمبر اکرم سے لے کر سیدہ تک، سیدہ سے لے کر مولا تک، مولا سے لے کر حسنین تک، اور حسنین سے لے کر امام زمانہ تک، ہر ایک کو ہم مخاطب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہ یا وجیہن عند اللہ، اے وہ لا وجی ہیں. تو اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اشفع لنا عند اللہ، کہ جب آپ عند اللہ کی منزل پر ہیں تو ہماری شفاعت کر دیجئے عند اللہ، کہ ہم عند اللہ نہیں ہیں، آپ عند اللہ ہیں. جب آپ عند اللہ ہیں تو آپ کی شفاعت جب عند اللہ ہمارے لیے ہوگی تو ہم بھی وہیں کہیں پہنچ جائیں گے کہ جہاں پر آپ ہیں وہیں کہیں کونے خدرے کے اندر ہمیں بھی کچھ جگہ مل جائے گی۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب برادران عزیز یہاں تک اگر آپ اور میں پہنچ گئے تو اب اس کے بعد آگے بڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ تمام کے تمام معصومین بے شک یہ عند اللہ کی منزل پر ہیں۔ ابھی میں نے گزارش کی کہ دعائے توسل کے اندر ہم کیا پڑھ کہ یا وجیہن عند اللہ، اے وہ کہ جو عند اللہ وجیہ ہیں۔ لیکن اب میں آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس میں خاص سیدہ کے ناموں کا تذکرہ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ بس معصوم نے کہا ہو کہ بھائی بیوی کے اتنے نام ہیں، نہ معصوم نے جو بیان کیا ہے تو اس کو خاص انداز سے سجا کر پیش کیا۔ یہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لفاطمہ تسعتو اسماء عند اللہ، کہ شہزادی کے سیدہ کے کا نو نام ہیں جو عند اللہ خداوند متعال کی اندیت میں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے، ہم تو ذات کی بات کر رہے تھے کہ ذات عند اللہ وجیہ ہے، پروردگار عالم کی اندیت کی منزل پر ہے۔ جس بی بی کے نو نام اندیت کی منزل پر ہے، وہ بی بی خود کس منزل پر ہوں گے؟ غور فرمایا آپ کہ جب ان کے نام اندیت کی منزل پر ہیں، یعنی آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک بچہ ہے وہ اس دنیا کے اندر آتا ہے، قلب اشارہ ہوا، لیکن ذرا غور کیجئے کہ جناب خاتون جنت وہ اس دنیا میں تشریف لا رہی ہیں، دنیا میں آنے سے پہلے جناب سیدہ کے نام، اور ایک نہیں نو نام ایسے ہیں کہ جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اندیت کی سند لیے ہوئے۔ لفاطمہ تس اتو اسما ان، معصوم کہہ رہے ہیں لفاطمہ، فاطمہ کے تس آ نو اسما ان نام ہے عند اللہ، اور وہ نام عند اللہ ہے، خزانہ خاص جو پروردگار کا، پروردگار عالم کی اندیت کی منزل پر یہ نو نام۔ پھر اس کے بعد معصوم نے لسٹ کیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب سیدہ کے بس یہی نو نام، جناب سیدہ کے ناموں کی فہرست تو بہت طولانی ہے، یعنی اگر آپ شہزادی پر لکھی گئی کوئی بھی نسبتاً مفصل کتاب اٹھا کر دیں تو آپ کو اس کے اندر ہو نہیں سکتا کہ جناب سیدہ کے ناموں کی شرح، بحر الانوار علامہ مجلسی جناب سیدہ کے ناموں کی تشریح کرتے ہیں، بیت الاحزان شیخ عباس قمی جناب سیدہ کے ناموں کی تشریح کرتے ہیں، ہم اپنے بر صغیر کے اندر آ جائیں تو علامہ ذیشان حیدر جوادی نقوش عصمت کے اندر جب جناب سیدہ کا چیپٹر لکھتے ہیں تو بی بی کے مختلف ناموں کی کچھ نہ کچھ شرح لکھتے ہیں۔ کوئی بھی مصنف اگر ذرا وہ تفصیل میں جائے خاتون جنت کی سیرت کو لکھنے کے لیے، ناممکن کہ وہ جناب سیدہ کے ناموں پر بحث نہ کرے۔ وہ جو نام ہی عند اللہ اندیت کی منزل پر ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی کے ناموں کو نظر انداز کر دیا جائے؟ پہلا نام جو امام نے بیان کیا وہ وہی ہے کہ جو آپ سب کے حافظ ہیں، کہ جناب سیدہ کا تعارف ہوتا ہے، کوئی نبی کی بیٹی کیا نام آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ کفاتے، یعنی وہی پہلا نام کہ جس کے ذریعے سے جناب سیدہ کا تعارف کروایا جاتا ہے وہ ہے فاطمہ، جناب سیدہ کو فاطمہ کہا گیا۔ امام نے سے پہلے اسی نام کو بیان کیا۔ اب ظاہر ہے کہ بزرگان تو یقیناً حتماً واقف ہوں گے، میں تو اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، بچوں کے لیے عرض کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ بھائی فاطمہ کا کیا مطلب؟ فاطمہ کا مطلب ہے جدائی، فاطمہ کا مطلب ہے سیپریشن، فاطمہ کا مطلب ہے فاصلہ، یعنی اگر ملاپ ہو جائے تو فاطمہ نہیں، فاصلہ ہو تو فاطمہ ہے۔ اب اس کا کیا مطلب، کس چیز سے فاصلہ، کس چیز سے جدائی، کس چیز سے سیپریشن؟ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھائی سیپریشن تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، فاصلہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جدائی تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ نہیں برادران عزیز، فاطمہ جس سے جدا ہے اس جدائی کے اندر بھی فضیلت کا رخ موجود ہے، اور وہ رخ کیا ہے؟ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ فاطمہ کس سے جدا ہے، کون فاطمہ کے قریب نہیں آ سکتا، تو میں آپ کو پوچھنا، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئے تطہیر میں خدا نے کیا کہا؟ پروردگار ارادہ ہے، پروردگار یہ ہے کہ ہر رزق کو دور رکھے، تو جس سے ہر رزق کو دور رکھا جائے گا اس کو فاطمہ کہا جائے گا۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ اب آپ نے غور فرمایا کہ یہ ایک رخ ہے کہ جناب سیدہ کو فاطمہ کہا گیا، کیوں کہا گیا؟ کہ کسی فطمت من الشر، جو عبارت ہے کہ انما سمیت فاطمہ، کہ جناب سیدہ کو فاطمہ کہا گیا اس لیے کہ بی بی فاصلے پر ہے۔ کہ کس سے؟ کہ ہر شر، ہر نجاست، ہر گناہ، ہر خطا، ہر برا کام، ہر عمل قبیح، کہ وہ جناب سیدہ سے دور ہے۔ یعنی اب آپ ذرا غور کیجئے، میں نے آیت اثیر کا حوالہ تو دیا، مگر آیت اثیر نازل کب ہوگی؟ وہ آیت اثیر نازل ہوگی مدنی زندگی میں، پیغمبر اکرم کے وصال سے کچھ پہلے، 2 سال پہلے، 11 ہجری میں پیغمبر اکرم کا وصال اختتام پر آیت اثیر نازل ہوگی۔ لیکن جناب سیدہ کو فاطمہ کب کہا گیا؟ مدنی زندگی میں، پیغمبر اکرم کی زندگی کے اختتام پر، جواب جی نہیں۔ تو مدنی زندگی کے آغاز میں، جواب جی نہیں۔ کیا ہجرت سے پہلے؟ جواب جی نہیں۔ کیا مکی زندگی کے آغاز میں؟ جواب جی نہیں۔ پیغمبر اکرم کی اس بیٹی کو فاطمہ کہا گیا جب 5 بعثت کے اندر بی بی اس دنیا میں آئی؟ جواب جی نہیں۔ یا برادران کے نزدیک بعثت سے 5 سال پہلے اس دنیا میں آئی، کیا اس وقت؟ جواب جی نہیں۔ لے فاطمہ تسعت اسمائن عند اللہ، فاطمہ اس وقت بھی فاطمہ تھی جب عند اللہ موجود تھی، نام بھی عند اللہ موجود تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی آیہ تطہیر نازل نہیں ہوئی، مگر لفظ فاطمہ میں مفہوم آیہ تطہیر پہلے سے موجود تھا۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد پر۔ ایک لفظ فاطمہ، انما سمیت فاطمہ، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ فاصلہ ہے، تو کس کے اور فاطمہ کے درمیان فاصلہ؟ شر، برائی، قباحت، گناہ، خطا، کسی قسم کی برائی، اس کی مجال نہیں ہے کہ جناب سیدہ کے قریب جا سکے۔ لہذا جناب سیدہ کو فاطمہ کہا گیا۔ کہ یہی ایک وجہ ہے؟ جواب جی نہیں۔ ایک اور وجہ بھی ہے، اور سنیے، یہ بھی بہت پرلطف ہے، کہ جناب سیدہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ بھائی فاطمہ کا مطلب جدائی، کہ ہاں، کہ سیدہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ جہنم کے شولوں کی مجال نہیں ہے کہ سیدہ تک جا سکے۔ جہنم کے شولوں کی مجال نہیں ہے کہ جناب سیدہ تک جا سکے۔ اب یہ مائک ایمان لایا ہے، آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ کو نہیں کہہ رہا، ورنہ اس سے، لیکن اب یہ مائک ایمان لائے۔ میں خود سوچ رہا تھا کہ یہ شور کس بات کا ہے، تو جناب سیدہ کے صدقے میں چلیے، یہ مائک مومن ہو گیا۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شہزادی کو فاطمہ کہا گیا، ہر گناہ، ہر رجس دور۔ دوسری وجہ کہ جناب سیدہ کو فاطمہ کہا گیا، جہنم کے شولوں کی مجال نہیں ہے کہ جناب سیدہ تک جا سکے، یہ دوسری وجہ ہوگی۔ اور اب آئیے تیسری وجہ، اور یہ تیسری وجہ آپ کے ذوق سے اور نزدیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ سیدہ تو سیدہ، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے بھی کہا گیا کہ جہنم کے شعلے ان سے تو دور ہیں، مگر ان کے صدقے میں ان کے ماننے والوں تک بھی جہنم کے شعلے جا نہیں سکتے۔ کہ یہ اثر ہے، اس کی وجہ سے جناب سیدہ کو فاطمہ کہا گیا۔ اب آپ نے غور فرمایا کہ بی بی کو فاطمہ کہنے کی یہ ایک اور وجہ ہمارے صحیح۔ اب آپ کے سامنے میں ایک اور وجہ بیان کرتا ہوں، اب تک 3 وجوہات آئیں، اب یہ 4th وجہ۔ نمبر 1، گناہ، فاطمہ تک نہیں جا سکتے۔ نمبر 2، جہنم کے شعلے، فاطمہ تک نہیں جا سکتے۔ نمبر 3، جہنم کے شعلے بی بی کے صدقے میں ماننے والوں تک بھی نہیں جا سکتے۔ 3 چیزیں ہوئیں، اب آئیے 4th چیز۔ ماننے والوں کے لیے جناب سیدہ کی معرفت ضروری ہے، مگر کسی کی مجال نہیں ہے کہ فاطمہ کی معرفت حاصل کر سکے، فاطمہ کی معرفت کے قریب جا سکے، کسی کی مجال نہیں ہے۔ کہ چونکہ ماننے والے اور سیدہ کی معرفت کے درمیان فاصلہ ہے، اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہا گیا۔ اب یہ عجیب بات آ گئی، اور یہ کنٹروڈکشن ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، کل بھی میں نے حدیث پڑھی تھی، آج بھی گفتگو کے آغاز میں میں نے وہ حدیث آپ کو یاد دلائی۔ معصوم فرما رہے ہیں، ہم وہ ہیں کہ جن کی معرفت کے بغیر خدا اپنے بندوں سے کچھ قبول نہیں کرتا۔ یہ کیا عجیب بات ہے، قبول نہیں کرتا، اور جناب سیدہ کو تو فاطمہ کہا اس لیے جا رہا ہے کہ بی بی ان کی معرفت کا ناممکن ہے. تو معرفت ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ ناممکن ہے اس لیے ان کو کہا گیا فاطمہ. اور معرفت نہ ہو تو ایک انسان اپنے کسی عمل کی قبولیت کا اطمینان نہ رکھے. ان دونوں کے درمیان آپ ریکنسائل کیسے کرتے ہیں؟ اب آئیے برادران عزیز اس بات کو سمجھنے کے لیے واپس ذرا سا میرے ساتھ چلیے. ایک دعا ہے اللہم عرفنی نفسک، اے پروردگار اپنی معرفت عطا کر. فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک، اے پروردگار اگر تیری معرفت نہیں ہوگی تو تیرے نبی کی معرفت کہاں سے حاصل ہوگی؟ جب لا الہ الا اللہ تک ہی نہیں پہنچا تو محمد الرسول اللہ تک کیسے پہنچوں گا؟ اللہم عرفنی رسولک، اے پروردگار اپنے رسول کی معرفت عطا کر. فإنک ان لم رسولک لم عارف حجتک، اس لیے کہ اگر تیرے رسول کی معرفت حاصل نہ ہوئی تو تیری حجت کی معرفت کہاں سے حاصل ہوگی؟ لا الہ الا اللہ تک نہ پہنچا تو محمد الرسول اللہ تک کیسے پہنچوں گا؟ اور محمد الرسول اللہ تک نہ پہنچا تو غدیر میں علی کو کیسے دیکھوں گا؟ پھر علی ولی اللہ تک کیسے پہنچوں گا؟ اور علی ولی اللہ تک نہیں پہنچا تو بارہویں امام تک کیسے پہنچوں گا؟ انکا ان لم تو عرفنی حجتک زلل تو ان دینی، اے پروردگار اگر تیری حجت کی معرفت حاصل نہ ہوئی تو پھر میں اپنے دین کے اندر گمراہ ہو گیا. کل کی بات سے متصل ہو گئی بات. آغاز معرفت مبہم مجمل، وہ حاصل ہو تو محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، اور علی ولی اللہ کے بعد پھر ایک مرتبہ اب پروردگار عالم کی معرفت کی کچھ تفصیل حاصل ہونا شروع ہو جائے. تو یہاں پھر کہا جا رہا ہے کہ معرفت عطا کر، اور وہاں پر میں اس لیے ہے کہ معرفت ممکن نہیں ہے. اور جو معاملہ فاطمہ کا وہی معاملہ اس کا جو فاطمہ کا ہمسر ہے فاطمہ کا کفو ہے. یہی کہا تھا نا پیغمبر اکرم نے کہ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، نہ آدم نہ کوئی اور، کسی کی مجال نہیں کہ جناب سیدہ کا ہمسر ہو سکے. اب یہ عجیب بات ہے، یہی معاملہ جو جناب سیدہ کا ہے معرفت کے باب میں وہی مولا کا. یعنی کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ کسی شخص نے، اچھا ایک اور حدیث پہلے سنیے پھر اس کے بعد ہم اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، کہ من ماتا ولم یعرف امامہ زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو مر گیا اور زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو تو جاہلیت کی موت مرا. ایسا ہی ہے نا، تو معصوم کی معرفت، امام کی معرفت، سیدہ کی معرفت کا ضروری ہے، ورنہ اور کیا عجیب بات ہے کہ جاہلیت کی موت ہے اور دوسری طرف جن کی معرفت حاصل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے ان کی معرفت ممکن ہی نہیں ہے. غور فرمایا آپ نے؟ اب آئیے ذرا اس حدیث کو سنیے. اس میں جناب سلمان فارسی کا ایک تبصرہ، کمال کا تبصرہ. جناب سلمان فارسی مدینہ منورہ مسجد نبوی، آپ میں سے وہ احباب کہ جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے، مسجد نبوی دیکھی ہے، جنت البقیع، وہ سمجھتے ہیں. پروردگار عالم سب کو بار بار نصیب کرے. تو مدینہ منورہ مسجد نبوی، مسجد نبوی سے جناب سلمان فارسی برآمد، اور جب جناب سلمان فارسی تشریف لائے تو ایک صاحب مسجد کی طرف جا رہے تھے، تو انہوں نے جناب سلمان سے کہا کہ سلمان آپ مسجد سے آ رہے ہیں. اب میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، تو ظاہر ہے کہ مسجد نبوی ہے تو پیغمبر اکرم تو ہوں گے، پیغمبر اکرم تو ہوں گے. یہ بتائیے کوئی اور بھی تھا؟ مسجد نبوی ہے تو پیغمبر اکرم تو ہوں گے، کوئی اور بھی تھا؟ تو جناب سلمان نے مسکرا کر ایک جملہ کہا کہ ہاں تھا. کہا کون تھا؟ کہا میں نہیں پہچانتا، میں نہیں پہچانتا. معرفت کا مطلب پہچاننا؟ کہا میں نہیں پہچانتا. کہا اتنا تو تم نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول تھے، لیکن تم نے پوچھا کوئی اور تھا تو میں بتا رہا ہوں کہ ہاں. کہا کون تھا؟ کہا میں نہیں پہچانتا، میں نہیں پہچانتا. تو ٹھیک ہے، کہا کہ صحیح ہے میں خود ہی جا کر دیکھ لیتا ہوں. اب یہ صاحب خرامہ خرامہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ مولا کائنات تشریف فرما، پیغمبر اکرم کے ساتھ مولا بیٹھے ہوئے. تو جب مولا کو دیکھا سلام کے بعد وعلیکم السلام، اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں کمپلین لانچ کر دی کہ اللہ کے رسول اپنے الفاظ میں کہوں کہ آپ اتنا گلوریفائی کرتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں سلمان فارسی کے بارے میں، منا اہل البیت، یا ہم اہل بیت میں شامل ہے، آپ اسے اتنا بڑھاتے ہیں، آپ اتنا بیان کرتے ہیں، اور دوسری طرف سلمان فارسی کا عجیب عالم ہے، تو پیغمبر بھی مسکرا رہے ہیں اور مولا بھی مسکرا رہے ہیں، کیا ہوا کیا بتاؤ تو صحیح، کہ اللہ کے رسول، ابھی میری بار ملاقات ہوئی، میں نے کہا کہ مسجد نبوی تو اللہ کے رسول تو ہوں گے، کوئی اور بھی تھا؟ تو کہتے ہیں کہ تھا، میں نے پوچھا کون تھا، تو کہتے ہیں میں نہیں پہچانتا، اب بتائیے کہ یہ علی، یہ نہیں پہچانتے کہ علی کون، باہر میری ملاقات ہوئی ہے، ابھی کی بات ہے۔ تو اب پیغمبر اکرم نے مسکرا کر کہا، پیغمبر اکرم تو سمجھ رہے ہیں، مولا بھی سمجھ رہے ہیں، مگر جو سمجھ رہے ہیں تو کچھ سمجھانا بھی تو ہے۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ بھائی کیس کس کا ہے، کیس ہے سلمان کا، تو جس کا کیس ہے اس کو بلاؤ۔ برادران عزیز، یقین جانیے زیادہ تر جھگڑے بڑھتے اس لیے ہیں کہ جس کا کیس ہوتا ہے اسی کو نہیں سنا جاتا، اگر اس کو سن لیا جائے تو زیادہ تر جھگڑے مسائل حل ہو جائیں۔ تو پیغمبر رہ کرنا کہ بھائی جس کا کیس ہے اس کو بلاؤ، سلمان کے بارے میں کمپلین ہے، سلمان کو بلاؤ۔ تو جناب سلمان فارسی کو پیغام بھجوایا گیا، وہ تشریف لے آئے، تو جناب سلمان فارسی آئے، اور اب اللہ کے رسول نے کہا بھائی سلمان تمہارے بارے میں ایک شکایت آئی ہے۔ کہا جی اللہ کے رسول، بسر و چشم، فرمائیے کیا حکم ہے۔ کہا بھائی بتاؤ کہ تمہاری کیا شکایت ہے۔ کہا اللہ کے رسول آپ ان سے خود پوچھئے، باہر میری ملاقات ہوئی تھی؟ ہوئی تھی۔ کہا کہ جی ہاں بالکل۔ کیا میں نے آپ سے کچھ پوچھا تھا؟ کہا جی ہاں بالکل پوچھا تھا۔ کیا میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول تو ہوں گے؟ کہا کہ بالکل آپ کا یہ تبصرہ تھا۔ کہ اس کے بعد میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کوئی اور بھی تھا، تو آپ نے کیا کہا؟ کہا کہ ہاں تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی تھا، اور جب میں نے پوچھا کہ کون، تو آپ نے کیا کہا؟ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ تھا مگر میں اس کو نہیں پہچان۔ اب اللہ کے رسول ذرا سلمان سے آپ پوچھئے، آج کل کے الفاظ میں کہ سلمان کی کلاس لیجئے، کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں پہچان، اور میں اندر داخل ہوا ہوں تو میں نے علی کو دیکھا، بتائیے آپ، ان کو یہ نہیں پتا کہ علی کون ہے، یہ علی کو نہیں پہچانتے؟ تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ بھائی اب سلمان تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو بتاؤ، تمہارے بارے میں یہ شکایت آئی۔ تو جناب سلمان فارسی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں، میں فرار اختیار نہیں کر رہا، میں فرار اختیار نہیں کر رہا، میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں، میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ میں ان کو نہیں پہچانتا، پہچانتا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھا اللہ کے رسول، اب تو آپ کے سامنے بھی یہی کہہ رہے ہیں سلمان فارسی کہ میں ان کو نہیں پہچانتا، اب یہ علی کو نہیں پہچانتے۔ تو پیغمبر اکرم مسکرا کر کہتے ہیں کہ اب سلمان وضاحت بھی کر دو، اللہ کے رسول میری مجال نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ میں علی کو پہچانتا ہوں، میری مجال نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں علی کو پہچانتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے آپ سے سنا، میں نے آپ سے سنا، کسی اور سے نہیں، آپ سے سنا کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا، بس میں نے پہچانا یا علی نے پہچانا، مجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا، یا خدا نے پہچانا یا علی نے پہچانا، اور علی کو بھی کسی نے نہیں پہچانا، یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا۔ اے اللہ کے رسول، جب آپ کہتے ہیں کہ علی کو بس خدا نے پہچانا اور میں نے پہچانا، تو میں اپنے بارے میں غور کرتا ہوں، نہ میں خدا ہوں نہ مصطفیٰ ہوں، تو جب میں خدا نہیں ہوں مصطفیٰ نہیں ہوں، تو میں یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں کہ میں علی کو پہچانتا ہوں؟ میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ میں علی کو پہچان سکتا بھی نہیں ہوں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ لیکن اب برادران عزیز، وہ مسئلہ تو اپنی جگہ پر، کہ ایک طرف یہ ہے کہ مر جائے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو تو جاہلیت کی موت، دوسری طرف پیغمبر اکرم کہتے ہیں کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے علی کو پہچان۔ اگر جناب سیدہ کی معرفت ہو، ماننے والا ہو، تو جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا، اور فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ اگر فاطمہ کی معرفت کوئی حاصل کرنا چاہے حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ تو اب انسان جائے تو کہاں جائے، ایک مخمصے پر ہے، ایک ایسے دوراہے پر ہے، ہاں کہیں تو ہاتھ کٹے، نہ کہیں تو ناک کٹیں، کیا کریں، کس طریقے سے اس پزل کو سولو کیا جائے، اس کے درمیان ریکنسیلیشن کیسے ممکن ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، یہ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا تبصرہ ہے، وہ فرماتے تھے کہ ناممکن، مگر کون سی معرفت، کل کی بات سے متصل ہو رہی ہے بات، ایک حق کے معرفت، کل بات ہوئی تھی خدا لامحدود، تو معرفت بھی لامحدود، نقطہ آخر قابل تصور نہیں، یہ تو مخلوق ہیں، کہ مخلوق ہونے کے باوجود بلندی اتنی زیادہ ہے کہ معرفت کے نقطہ آخر تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ معرفت کے نقطہ آخر تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو پھر کیا کریں؟ کہا کہ وہی کام کریں کہ جو سمندر میں اگر سوئی کو ڈالا جائے تو کیا ہوتا ہے۔ یہ حضرت علامہ کی مثال ہے، سید علی نقی صاحب کی، وہ فرماتے ہیں کہ اب آپ سوئی کو دیکھیے، ناکے میں سوراخ چھوٹا سا دھاگا ڈالنے کے لیے، یہی ہے نا، لیکن اب ہوتا کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو سمندر میں ڈالا تو کیا پورا سمندر سمٹ کر اس سوراخ میں آ جائے گا؟ کہا نہیں آئے گا۔ کہا کیوں نہیں آئے گا؟ سمندر بخیل نہیں ہے، بہت توجہ کے نہیں ہے، سمندر بخیل نہیں ہے، سمندر سخی ہے، سمندر دینا چاہتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ظرف میں وسعت نہیں ہے، ظرف تنگ ہے۔ جب ظرف تنگ ہے اور اسی ظرف کے ساتھ اس نے سمندر کے اندر چھلانگ لگائی تو اس سوئی کے اس سوراخ کے اندر کتنا پانی آ سکتا ہے؟ سمندر دینا چاہتا ہے مگر سوئی کے اس سوراخ کے اندر وسعت نہیں ہے، تو جب وسعت نہیں ہے تو یہ پورے سمندر کو تو نہیں سمیٹ سکتا، لیکن سمندر سخی ہے، محروم بھی نہیں لوٹائے گا، سمندر سخی ہے، محروم نہیں لوٹائے گا۔ اگر ایک قطرہ سمیٹنے کی گنجائش ہے تو قطرہ عطا کرے گا۔ اب جس کے ظرف میں جتنی گنجائش ہو، علامہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آل محمد کے فضائل کے سمندر میں اپنے ناقص ظرف کو لے کر غوطہ زن ہو جائیں۔ پوری معرفت تو حاصل نہیں ہو سکے گی، مگر جس کا جتنا ظرف ہوگا اتنی معرفت ملے گی۔ یہ سخی کا بخیل کا نہیں ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو بقدر ظرف ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کرے، کچھ ان کے حالات کو پڑھے، کچھ ان کے مقام کو سمجھے، ان کی اندیت کے بارے میں غور کرے اور ان سے تمسک اختیار کرے، وہ کیسے تھے، ہم کیسے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو ویسی بالکل تو نہیں بنا سکتے، یہ تو طے ہے، مگر کچھ قرب حاصل ہو جائے، کچھ قریب۔ وہ خدا سے قریب ہیں، ہم ان سے قریب ہو جائیں، وہ خدا سے قریب ہیں، ہم خدا کے ان قریب بندوں سے قریب ہو جائیں۔ اگر ان سے قریب ہو گئے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارا راستہ وہی ہو جائے گا کہ جو ان کا راستہ ہے، اور یہی صراط مستقیم کا مطلب تھا۔ غور فرمایا آپ نے، تو یہ ہے لفظ فاطمہ کے بارے میں تشریح، کہ جناب سیدہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ بی بی وہ ہیں کہ ہر شر ہر گناہ جناب سیدہ سے دور۔ دو، جناب سیدہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ جہنم کے شولوں کی مجال نہیں ہے کہ بی بی تک پہنچ سکے۔ نمبر تین، بی بی کے صدقے میں بی بی کے ماننے والے جہنم کے شولوں سے دور ہیں، اس لیے بی بی کو فاطمہ کہا گیا۔ مگر جناب سیدہ فاطمہ کا ان کی معرفت کما حق ہو ناممکن، کوئی کتنا ہی بڑا ظرف لے کر آگے بڑھے، یہ طے ہے کہ اس کا ظرف مکمل طور پر چھلکنے لگے گا، جناب سیدہ کی معرفت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بقدر ظرف انسان معرفت سیدہ حاصل کر سکتا ہے، حق کے معرفت فاطمہ زہرا حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بات اگر واضح ہوئی تو لفظ فاطمہ یہاں پر مکمل ہوا، جس حد تک مجھے بیان کرنا تھا۔ لیکن آگے بڑھیے، جناب سیدہ کے کم سے کم ایک نام پر اور ہم گفتگو کریں، اور وہ نام ہے خود سیدہ۔ جناب سیدہ کا ایک نام کا سیدہ، کبھی بھی کو کہا گیا سیدہ، سیدہ کا مطلب کیا ہے؟ سردار، سیدہ۔ تو یاد رکھیے گا کہ اصلی سید تو یہی ہے، باقی سب ان کے وجود کے برکت کی وجہ سے سید، جو ان کی نسل میں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا شرف کیا کہنا، ان کا مرتبہ کیا کہنا، اگر کسی کی رگوں میں جناب سیدہ کا خون ہے، مولا کائنات کا خون ہے، تو ظاہر ہے کیا کہنا اس کے شرف کا۔ مگر یہ ہے کہ ان کے صدقے میں باقی سب سادات ہیں۔ اصل سید سیدہ، یہ امیر المومنین ہیں، جناب سیدہ ہیں، حسنین کریمین ہیں، خود پیغمبر اکرم ہیں، اور بنی ہاشم کے تعلق سے یہ پورا خاتم وعدہ۔ تو یاد رکھیے گا برادران عزیز کے سید سردار، سیدہ اسی کی تانیس ہے، کہ خاتون ہے تو ان کو سیدہ کہا جائے گا۔ اب اس کے بعد ایک عجیب بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب سیدہ کے لیے فرماتے ہیں سیدت و نساء العالمین، دوسرا کا سیدت و نساء اہل الجنہ، عالمین کی عورتوں کی سردار ایک، اور دوسری بات کا جنت کی عورتوں کی سردار، عالمین کی عورتوں کی سردار، اور جنت کی عورتوں کی سردار. یہ خود برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر, بڑی معتبر کتابوں کے اندر یہ آیا ہے. صحیحین کے اندر بھی اس کا ذکر مختلف انداز سے موجود ہے. عالمین کی عورتوں کی سردار اور جنت کی عورتوں کی سردار, یہ دو باتیں. اجب آپ ذرا غور فرمائیے, جب یہ بات کہی گئی تو کسی نے سوال کیا پیغمبر اکرم سے کہ اللہ کے رسول, آپ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا عالمین کی عورتوں کی سردار, تو کیا جناب مریم ان کے لیے یہ لقب نہیں تھا سیدہ؟ وہ ہیں سردار, عالمین کی عورتوں کی سردار, جنت کی عورتوں کی سردار, کیا یہ لقب جناب مریم کے لیے نہیں تھا؟ تو عجیب انداز سے پیغمبر اکرم نے جواب دیا, اور واہ, دیکھیں میں کوئی تقابل نہیں, میں پسند بھی نہیں کرتا, مگر میں کیا کروں, اس طرح کا ایک تقابل خود اقبال نے بھی کیا. جب اقبال نے جناب سیدہ کے لیے اشعار کہے ہیں تو اس کا آغاز یہیں سے کیا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, اسے نسبت حضرت زہرا عزیز, اور یہ صرف نسبتوں کی بحث ہے, ذاتی کردار اپنی جگہ پر. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, مریم ایک نسبت, اس کی وجہ سے ان کی عزت ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام کی والدہ ہیں. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, اسے نسبت حضرت زہرا عزیز, اور اگر سیدہ کے باب میں دیکھا جائے تو تین تین نسبتیں نظر آتی ہیں کہ جن کی وجہ سے مرتبہ سیدہ اور بلندتر محسوس ہوتا, کہ ماں کون ہے, کس کی ماں ہے, زوجہ ہے تو کس کی زوجہ ہے, اور بیٹی ہے تو کس کی بیٹی, اور پھر اس کے بعد ہر نسبت کے لیے دو دو. جناب اقبال نے, علامہ اقبال نے اپنی عقیدت کا بھرپور اظہار کیا, مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. علامہ رشید ترابی یاد آئے عل اللہ مقامہ, وہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ ایک شاعر ہی اس بات کو سمجھ سکتا ہے, اور میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں علامہ رشید ترابی کا یہ جملہ. وہ فرماتے ہیں کہ فقط اتنا دیکھیے کہ اقبال نے کیا ترکیب استعمال کی. پہلے مصرے میں مادر عیسیٰ کا تذکرہ ہے, دوسرے مصرے میں مادر حسنین کا تذکرہ ہے, پہلے مصرے میں ہے مریم اور دوسرے مصرے میں حضرت زہرا, زہرا نہیں حضرت زہرا, حضرت کا اضافہ کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ. جناب مریم مذاق نہیں ہے مادر عیسیٰ علیہ السلام ہونا, لیکن اس کے باوجود جب وہاں پر تذکرہ کیا تو یوں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, اسے نسبت حضرت زہرا عزیز, کا تین تین نسبتیں ہیں کہ جناب زہرا کا مرتبہ اور بلند ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے. اور اب اس کے بعد ذرا غور فرمائیے کہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں. جب کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول سیدہ کیا مریم نہیں تھی, آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی, تو اب پیغمبر اکرم مزید وضاحت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کانت مریمو سیدتا نساء زمانے ہا, مریم بھی سیدہ تھی, میری بیٹی بھی سیدہ ہیں, مگر فرق کیا ہے, کانت مریمو سیدتا نسائے زمانے ہا, مریم سردار تھی, عورتوں کی سردار تھی, مگر اس قید کے ساتھ کہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی. اما ابنتی فاطمہ, جہاں تک میری بیٹی فاطمہ کا تعلق ہے تو زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے, اولین اور آخرین میں کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جو تحت سیادت فاطمہ زہرا نہ. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے, اول و آخر, اولین اور آخرین میں کوئی خاتون ایسی نہیں ہے کہ جو تحت سیادت فاطمہ زہرا نہ ہو. یہ سیدہ کا وہ مفہوم ہے کہ جو خود پیغمبر اکرم نے جس کو ایلوبریٹ کیا, جس کو سمجھایا. اور اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور لفظ, ایک اور نام, ایک اور صفت خاتون جنت کی, اور اسی سے ہم منزل مصائب کی طرف چلے جائیں. ظاہر ہے کہ آج جیسے کہ اعلان ہوا تھا کہ کچھ تاخیر سے مجلس شروع ہوئی, پہلے سے اعلان کر دیا گیا تھا, کل انشاءاللہ مثل سابق مجلس 10 اور 10:15 کے درمیان تقریر شروع ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز, اور کل ہمارے سلسلے کی اور ہمارے حصے میں یا ہماری ذمہ داری جس مجالس کو قرار دیا گیا تھا اس سلسلے کی کل آخری مجلس ہوگی, اور ہمارا یہی ہوگا جناب سیدہ کے ناموں کی کچھ تشریح. تب آپ ذرا دیکھیے کہ جناب سیدہ کا ایک اور نام, اور وہ کیا ہے, کہ فاطمہ تو بضعت منی، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، بضعت الرسول، بضعہ بھی اور بضعہ دونوں طرح سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، خود علامہ مجلسی نے اس کی تشریح کی ہے بحر الانوار کے اندر کہ با پر زبر بھی ٹھیک ہے اور با کے نیچے زیر بھی ٹھیک ہے، بضعت الرسول، بضعت الرسول یہ پیغمبر اکرم کا ٹکڑا، بضعت الرسول یہ جناب سیدہ کی ایک اور صفت، جناب سیدہ کا ایک اور امتیاز۔ مگر بس سعادات سے معذرت کے ساتھ مگر ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ جو نبی کا ٹکڑا تھا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کی پسلیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یعنی کبھی انسان واقعی تنہائی میں مصیبت کہ پیغمبر اکرم گئے میرا ٹکڑا اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی، آپ سب واقف ہیں، معروف شخصیت، وہ ایک مرتبہ سامعین کے درمیان گفتگو کر رہے تھے، جناب سیدہ کا ذکر کرتے ہوئے زار و قطار رونے لگے، ہچکی بن گئی ان کے، اور وہ فرمانے لگے کہ کبھی آپ ذرا غور کیجئے گا کہ جب تھک جاتے ہیں اور سوتے ہیں لیٹتے ہیں تو کتنی دیر آپ چت لیٹ سکتے ہیں۔ یہ عجیب جملہ انہوں نے کہا کہ ذرا کبھی آپ غور کیجئے گا، وہ اتنا رو رہے تھے، وہ اتنا گریا کر رہے تھے، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے تھے، وہ کہتے تھے کبھی آپ سوچئے گا کہ آپ کتنی دیر چت لیٹ سکتے ہیں، جب آپ تھک جاتے ہیں سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو کتنی دیر آپ چت لیٹ سکتے ہیں، کچھ دیر تک آپ چت لیٹیں گے، پھر اس کے بعد یا دائیں پہلو پر کروٹ لیں گے یا بائیں پہلو پر کروٹ لیں گے، یہی ہوگا نا، یا دائیں پہلو پر یا بائیں پہلو پر، چت نہیں لیٹ سکتے، آپ کو پہلو پر کروٹ لینا ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ علماء نجف میں مشہور ہے کہ جناب سیدہ اپنے بیماری کے ایام میں نہ دائیں پہلو پر کروٹ لے سکتی تھی نہ بائیں پہلو پر، وہ بی بی کیسے کسی پہلو پر کروٹ لے کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے ایک دفعہ سفر عراق، سفر کربلا میں ایک ڈاکٹر ہمارے ساتھ تھے، بڑے مومن، بڑے عزادار، اور انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا، بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ داودانی صاحب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، مریض آتے ہیں، جب کبھی کوئی ایسا پیشنٹ آئے کہ جس کی پسلی پہ کوئی ذرا سا بھی فریکچر ہو تو مجھے سیدہ یاد آتی ہے، مجھے معلوم ہے کہ ذرا سا اگر فریکچر ہو جائے پسلیوں میں تو یہ کتنا اذیت ناک ہوتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ ذرا سا اگر پسلیوں پر کوئی زخم آ گیا ہے تو یہ اتنی اذیت میں ہے، تو جس بی بی کا پہلو شکستہ وہ کتنی اذیت میں ہو گئے۔ سیدہ کا عجیب معاملہ ہے، پیغمبر کہے میرا ٹکڑا، جس نے اس کو غضب ناک کیا اس نے مجھے غضب ناک کیا، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جناب سیدہ کا عجیب معاملہ ہے، اور انہی احساسات اور خیالات کے ساتھ یہ بی بی 75 یا 95 دن کے بعد اس دنیا سے چلی، اور جب اس دنیا سے گئی ہیں تو امیر المومنین نے سپرد لہد کیا، نہج البلاغہ میں اور بحر الانوار میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ جملے موجود ہیں کہ جب امیر المومنین نے بی بی کو سپرد لہد کیا تو ایک عجیب کیفیت تھی، کبھی زمین کو دیکھتے ہیں کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو کبھی آسمان، پھر ایک جملہ کہا کہ زہرا کے بعد نہ مجھے زمین اچھی لگ رہی ہے نہ آسمان۔ سیدہ کے جانے کے بعد، فاطمہ کے جانے کے بعد، نہ مجھے یہ زمین اچھی لگ رہی ہے نہ مجھے آسمان اچھا لگ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے، اے اللہ کے رسول، زہرا آپ کی امانت تھی، ہم نے وہ امانت دی، افسوس اس بات کا ہے کہ یہ وقت کتنا جلد آ گیا کہ ہمیں زہرا کو آپ کے پاس لوٹانا پڑا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، اب آپ کی بیٹی آپ کے محضر میں ہے، آپ کی بیٹی آپ کی بارگاہ میں، ایک کام ضرور کیجئے گا۔ علی کہہ رہے ہیں پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے، اے اللہ کے رسول، زہرا اب آپ کے پاس ہے، ایک کام ضرور کیجئے گا۔ وہ کام کیا ہے؟ فحفِ بحث سوال وستخبر حل حال، آپ زہرا سے پوچھئے گا ضرور کہ آپ کے بعد امت نے زہرا کے ساتھ کیا سلوک کی، تو زہرا آپ کو بتائے گی کہ امت نے آپ کے بعد فاطمہ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا نگاہ تصور سے سوچئے اور غور کیجئے کہ اگر علی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول پوچھئے گا، تو اس عالم نور میں، اس عالم بالا میں، اس عالم مانا میں اللہ کے رسول نے اپنی فاطمہ کو اپنے سینے سے لگا کر پوچھا ہوگا نا، اے میری لگتے جگر، اے میری پارہ دل، اے میری بضعت، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا گزری؟ تو سیدہ کیا کہہ رہی ہوں گی؟ سیدہ یہی کہہ رہی ہوں گی، بابا آپ کی آنکھیں بند ہوئی، میں تو انتظار کرتی رہ گئی، کوئی تعزیت کے لیے آئے گا، کوئی ہمدردی کے دو بول بولے گا، کوئی پرسا دینے کے لیے آئے گا، میں تو دروازے کو دیکھتی رہی کہ کوئی آ کر کہے گا نبی کی بیٹی بابا نہ رہے تو غلام حاضر ہیں، کوئی خدمت ہو تو بتائیے گا۔ کیوں عزیزوں، تعزیت کا تو یہی انداز ہوتا ہے نا۔ مگر جناب سیدہ یقیناً کہہ رہی ہوں گی، بابا آپ کے جانے کے بعد تعزیت کے لیے تو کوئی نہیں آیا، پرسا دینے کے لیے کوئی نہیں آیا، ہاں دھمکیاں دینے والے آئے، دھمکیاں دینے والے آئے، آگ اور لکڑی لے کر آئے، یہ کہنے والے آئے ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ کسی نے کہا معلوم ہے کہ اس دروازے کے پیچھے حسن اور حسین موجود ہے؟ تو وہ آنے والا کہتا ہے وہ ان اگر ہیں تو ہوا کریں۔ اور بابا جب دروازہ جل رہا تھا، بابا جب دھواں بلند ہو رہا، زہرا کہاں تھی؟ بابا میں اپنا پردہ بچانے کے لیے درو دیوار کے درمیان سمٹتی چلی گئی، دروازہ گرا، فشار بڑھا، اور اب مجھ پر کیا گزری؟ میں نے فضا کو آواز دی، یا فضا خزینی، اے فضا مجھے سنبھال، میرا محسن شہید ہو گیا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اے بابا شہر مدینہ کی گلیاں تھیں اور میں آپ ہی کو پکار رہی تھیں، بابا میرے لبوں پر فریاد تھی، سبت علیہ مصاحب لو انہا سبت علل ایام سر نہ لیا لیا، بابا آپ کے بعد آپ کی زہرا پر اتنے مصاحب آئے، اگر گرم دنوں پر آتے وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ یہاں تک سیدہ کہہ رہی ہوں گی، اور آگے آپ کی طرف سے میں ایک جملہ کہوں، اے اللہ کے رسول، بی بی نے تو اتنا مرثیہ پڑھا، ہمیں اجازت دیں، ہم بھی ایک تبصرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، اگر آج زہرا کا در نہ جلتا تو کل کربلا میں خیمے نہ جلائے جاتے، آج اگر زہرا کا در نہ جلتا تو کل کربلا میں خیمے نہ جلائے جاتے۔ اے اللہ کے رسول، اگر آج مدینہ میں محسن شہید نہ ہوتا تو کل کربلا میں حسین کے ہاتھوں پر اصغر بھی نہ مارا جاتا۔ یہ دو باتیں ہوئی، اور اے اللہ کے رسول، اگر مدینہ میں زہرا کو تماچا نہ لگتا تو کربلا میں چھوٹی فاطمہ سکینہ کو بھی تماچے نہ مارے جاتے، بی بی کے گوہر نہ نوچے جاتے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بی بی کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے مرحومین کو بی بی کی شفاعت نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما، مالک پاکستان کو استحکام عطا فرما، عزاداری عزاداروں عزا خانوں کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظام مقام معظم رہبری خطبہ مبلغین ذاکرین مرثیہ خان سلام گزار، جو جس طرح سے بھی دین کی فرش اعضا کی خدمت کر رہا ہے ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ مالک فلسطین کے مظلوموں کی فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ماتم حسین۔